حسين 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 حسين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي المكي المدني العبد المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. سورہ مبارکہ شمس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قسم ہو نفس کی اور اس کی جو ذات نے اس کو کامل خلقت عطا کی، اور اس کو اچھے اور برے کی تمیز کی صلاحیت عطا کی. کامیابی اس شخص کی ہے جس نے اس نفس کو پاک کیا، اور ناکامی اس کی ہے جس نے اس نفس کو آلودہ کیا. کل رات کی گفتگو میں حضرت امام سجاد علیہ السلام والسلام کی سیرت اور آپ کے بعض اقوال اور ارشادات کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہوئی، اور کچھ باتیں نامکمل رہ گئیں جو ضروری ہے کہ آج مختصر طور پر مکمل ہوں. اور بیشتر آج کوشش ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاسی زندگی اور آپ کی حکمت عملی جو واقعہ کربلا کے بعد نظر آتی ہے، اس پر کچھ توجہ کریں. مختصر طور پہ جو بات رہ گئی تھی کل بیان کرنا، کہ انسان جیسے اپنا جسمانی علاج کرتا ہے، اسی طرح روحانی علاج بھی اسی طریقے سے کرنا ضروری ہے. یعنی انسان جو بیماریاں ان کو دور کرے اور اپنی صحت کو بہتر کرنے کی کوشش کرے، تو بیماریوں کو دور کرنا علم اخلاق میں تخلیہ کہلاتا ہے، خالی کرنا. کس چیز سے خالی کرنا؟ ظاہر ہے کہ برائی سے خالی کرنا. اور تخلیہ کہتے ہیں اچھائیاں دل میں اپنے نفس میں پیدا کرنا اور ان کو پروان چڑھانا. ان چیزوں کے لیے جو اس عمل تزکیہ کو کامیابی سے آگے بڑھانے کے لیے کچھ مقدمات درکار ہیں، اس میں سے دو کا ذکر کل ہوا تھا. ایک ہے بعض چیزوں سے اجتناب، بری صحبت سے اور برے لوگوں کے تذکروں سے. دوسرا نقطہ جو بیان ہوا وہ یہ کہ ان اعمال کی پابندی کے جو اچھی صفات سے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اعمال کی جڑیں دل میں ہیں، اعمال کی جڑیں نفس میں ہیں. تو اب ظاہر ہے نفس میں جڑیں اس وقت پیدا ہوں گی جب کوئی صحیح عمل تکرار کے ساتھ انجام پائے گا. تیسری چیز اور دو اور چیزیں جو آج مختصر بیان کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ انسان اپنے اعمال کا نگراں خود بنے، مراقبت اپنے اعمال اور افعال کا خود نگراں. چونکہ حدیث میں ہے کہ جس شخص کو اپنے اندر کوئی وائز نہیں ہے، دوسروں کی واعظ و نصیحت اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. تو انسان خود اپنا باعث بنے، خود انسان اپنا مراقب ہو اور محافظ ہو، اور ان اعمال کی پابندی کرے. جیسے روزہ ہے، اس میں ہمیں پابندی نظر آتی ہے، 30 روز مسلسل روزہ، 29 یا 30 روز مسلسل، یعنی روزہ رکھنا ہر روز. تو یہ شریعت بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ پابندی جو ہے ایک چیز پر بہت ضروری ہے. پابندی سے جو ہے وہ کاموں پر، اعمال پر پابندی جو ہے، اس سے انسان تکرار عمل سے وہ صفات اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے. عبودیت کی صفت جو ہے وہ اعمال عبادی سے حاصل ہوتی ہے. جو اعمال عبادی جو آپ مسلسل کرتے ہیں، اس سے عبودیت پیدا ہوتی ہے، بندگی پیدا ہوتی ہے. اور اس کی مثالیں بہت سی ہیں، روزہ ان میں سے ایک مثال ہے، اور دوسری مثالیں موجود ہیں. انسان مسلسل صبر کرے، جس چیز سے صبر نہیں کر سکتا اس پہ صبر کرے، اپنے کو مجبور کرے پابندی سے، اور برداشت کرے اس چیز کو. اور بعض اوقات کچھ عہد یا نظر کے ذریعے سے انسان خود پابند بناتا ہے اپنے آپ کو، کہ اگر یہ غلطی مجھ سے ہوئی تو میں روزہ رکھوں گا، یا یہ عمل اگر مجھ سے نہیں ہوا تو میں صدقہ و خیرات کروں گا. اس طرح کی اپنے آپ کو مراقب اور محافظ بنائے اپنے اعمال کا. اس کے بعد ایک اور چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے جس سے غضب یا شہوت انسان کی بھڑک اٹھتی ہے، ان چیزوں کی پابندی کر، ان سے بچے، کیونکہ اس سے تحریک ہوتی ہے انسان. یعنی معراج السعادہ میں مرحوم نراقی لکھتے ہیں کہ ایک غضب یا شہوت جو ہے ایک وحشی درندے کی طرح سے، اس کو آپ باندھ کر ہی رکھیں گے، جب آپ اسے چھوڑ دیں گے پھر اس کو پکڑنا مشکل ہے، یا جب وہ اپنی اس طبیعت جو ہے اس کی، اس پر اگر وہ کھلا آزادی اس کو مل جائے، اس کے بعد اس کو قابو پانا زیادہ مشکل ہے. لیکن اس کو پابند رکھنا، شروع سے باندھ کر رکھنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، تاکہ وہ اشتعال میں نہ آئے. پانچویں چیز جس کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اپنے نفس کے ہاتھوں دھوکہ نہ کھائے. کیونکہ انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پہ حب نفس قرار دیا ہے. انسان اپنے کو چاہتا ہے. اب یہ چاہتا جو ہے ایک حد تک اچھی بات ہے. انسان اگر ان خود کو نہ چاہے تو اپنے آپ کو کسی بھی مشکل سے یا خطرے سے نہیں بچائے گا. انسان اپنی حفاظت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ چاہتا ہے کہ اپنی حفاظت کرے، کیونکہ اپنے کو پسند کرتا ہے. لیکن جب اپنے کو پسند کرنا خود بینی کی حد تک پہنچ جائے، یعنی اپنے کو خود ستائی کی حد تک پہنچ جائے، یعنی اپنے کو ہی دیکھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہو جائے کہ انسان جو ہے اپنے عیب دیکھنے سے معذور ہو جائے، عیب ہی نظر نہ آئے اپنے کو. اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انسان کو خود اپنے عیب نظر نہیں آتے، بلکہ جو انسان کے قریبی دوست ہوتے ہیں ان کو بھی عیب نظر نہیں آتے. چنانچہ یہ شعر عربی کا، جس میں جو کہ علامہ نراقی نے، مرحوم نراقی نے لکھا ہے، عین الرضا عن کل عیب کلیلۃ. عین الرضا یعنی دوست کی آنکھ عین الرضا ہوتی ہے، اپنی آنکھ بھی عین الرضا ہوتی ہے. عام طور پہ انسان اپنے سے راضی ہے تو اس کی آنکھ رضایت کی آنکھ ہے. اسی طرح اگر کوئی قریبی دوست ہے، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ حالانکہ دوست کو ہونا چاہیے جو عیب بتائے انسان کے ساتھ ساتھ خیر خواہی سے، لیکن عین الرضا جو ہے وہ عیب کو دیکھ نہیں پاتی، وہ دیکھتی نہیں ہے. ولیکن عین السخط تب دل مساویہ، لیکن وہ آنکھ جو ناراض ہو انسان سے، اس کو فوراً عیب انسان کی نظر آ جاتی. چنانچہ اکثر وہ دشمن ہوتا ہے انسان کا، یا وہ جو حاسد ہوتا ہے انسان سے، اس کو حسد ہوتی ہے. وہ شخص جو انسان کے مقابلے پر ہوتا ہے، اس کو انسان کے عیب نظر آ جاتے ہیں، لیکن عین الرضا جو ہے، وہ آنکھ جو راضی ہے انسان سے، اس کو اس کے عیب نظر نہیں آتے. تو یہ کہا گیا کہ حب نفس ایسا نہ ہو کہ انسان کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، اور وہ اس کو عیب ہی نظر نہ آئے اپنے. اور اس کی تائید جو ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف سے ہوتی ہے، جو بہار میں نقل ہے. فرمایا کہ احب اخوانی الیہ من اہدا الیہ ذنوب عیوبی، میرا بہترین بھائی وہ ہے جو میرے عیبوں کو مجھے تحفتاً پیش کرے. میرا وہ بہترین بھائی وہ ہے، امام فرما رہے ہیں کہ اس نقل کے مطابق کہ میرا بہترین بھائی وہ ہے جو میرے عیبوں کو ہدیہ کے طور پر مجھے لا کر پیش کرے، مجھے بتائے آ کے کہ آپ نے ایسا کیوں کہا، یا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یا آپ میں یہ چیز ہونی چاہیے، وہ مجھے آ کے پیش کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوست یا بھائی حقیقتاً وہ ہے جو انسان کا خیر خواہ ہو، اور وہ اس صورت میں خیر خواہ ہو سکتا ہے جب وہ بہتری چاہے اپنے دوست کی، نہ کہ اس کی تعریف کر کے اسے ہلاکت میں ڈال دے. اگر اس میں کوئی ایسی قابل مذمت چیز ہے تو اس کی تعریف نہ کرے، بلکہ اس کو اچھی طریقے سے اس کو رغبت دے کہ وہ اس عیب کو اپنے سے دور کر سکے. صلوات پڑھی ہوں. آج کی اس تیسری گفتگو میں حضرت سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اجتماعی اور سیاسی کے سلسلے میں صلوات پڑھی ہوں. گفتگو یہاں سے شروع ہو سکتی ہے کہ امام کے سلسلے میں ایک سوال بعض مصنفین نے پیش کیا ہے، جو کہ کل بھی میں نے عرض کیا کہ امام سیاست سے کنارہ کش ہو گئے اور تلوار آپ نے نیام میں رکھ لی اور بھول گئے، اور آپ نے جو ہے وہ عبادت میں اپنا وقت صرف کیا بقیہ زندگی، اور یہ تاریخی حقائق اور شواہد کے سراسر خلاف ہے یہ چیز. چونکہ اگر تجزیہ کیا جائے حالات کا، واقعہ کربلا میں ہم سب جانتے ہیں کہ سید الشہداء اور ان کے اصحاب اور آپ کے بہت سارے عزیز شہید ہوئے. امام علیہ السلام اس سفر سے جب واپس پہنچے مدینہ، ان کے ساتھ کون تھا؟ صرف کچھ خواتین تھیں اور چند بچے تھے، یعنی وہ اکیلے وارث بچے تھے پورے خاندان کے، اکیلے وارث تھے. وہ سب گھرانے بھی ان کی کفالت میں تھے، اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ جو غریب جو بنی ہاشم کے تھے، جو حکومت وقت کی ظلم و ستم کی وجہ سے کربلا سے پہلے یا اس دوران شہید ہوئے تھے، اور یا ایسے ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا یا کوئی والی و وارث نہیں تھا، یہ سارے خاندان امام علیہ السلام کے ذمے آ گئے تھے ان کی کفالت. اور کس جگہ؟ مدینہ شہر میں. وہ مدینہ شہر جو اب امام علیہ السلام کو اور بنی ہاشم کو قبول ہی کرنے کو تیار نہیں. یہ جو آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں، آج تھوڑا سا اس کا ذکر ہوگا کہ امام علیہ السلام جب واپس پہنچے مدینہ، اور بشیر اسن حضلم، بشیر ابن حضلم، اور یہ نام کئی طریقے سے تاریخ میں آیا ہے، بشیر جو تھے ان کو، ان سے امام نے دریافت فرمایا کہ تمہارا باپ شاعر تھا، کیا تو بھی شاعر ہے؟ تو اس نے کہا یدن رسول اللہ، میں بھی شعر کہتا ہوں. امام نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کے مدینہ میں اعلان کرو، منادی کرو. ہم اس کی طرف آئیں گے، لیکن جو میں اس وقت عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ مدینہ والے باہر نکلے، روتے ہوئے باہر نکلے، اور یہ بات ایک حقیقت ہے، تاریخ میں نقل ہوئی ہے کہ لوگ روتے ہوئے، اس طرح کوہرام مچا شہر میں جیسے مدینہ شہر نے ایسا کوہرام نہیں دیکھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے لے کر. اللہم صلی اللہ. تو اس سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اب مدینے والے بیدار ہو گئے تھے، یا مدینے والے جو تھے وہ اب شرمندہ تھے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. مدینے والوں کا وہ رد عمل صرف اس روز کے لیے تھا، چونکہ اب وہ بنی ہاشم کو، جن کے اوپر حکومت وقت کی نظر تھی اور ساری نظر حضرت سجاد علیہ السلام پر تھی مرکوز، کیونکہ وہ اولیاء اور شہداء کے وارث تھے، واحد وارث تھے، شہداء کربلا کے واحد جو وارث تھے وہ حضرت سجاد علیہ السلام تھے. ساری حکومت کی نظریں فوری طور پہ ان کی طرف تھیں کہ امام کے کیا اقدام ہوں گے کربلا کے بعد، اور کیا کہیں گے، اور کس چیز پر زور دیں گے، کیا الفاظ ان سے صادر ہوں گے، اور کون ان کے ساتھ نشست و برخاست کرے گا. لوگوں نے ان سے ملنا چھوڑ دیا اور امام کو اکیلا چھوڑ دیا. اور یہ اصل میں اگر حقیقت کی طرف توجہ کریں وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے لوگوں کو چھوڑ دیا، نہ کہ لوگوں نے امام کو چھوڑ دیا. کچھ عرصے کے لیے، چند روز کے لیے، امام علیہ السلام نے چونکہ آپ کو آئندہ کے آنے والے حالات کا علم تھا، آپ نے کچھ سال، شاید یہ 2 یا 3 سال ہوں یا اس سے 1 آدھ سال کم یا زیادہ ہو، یہی عرصہ جو تھا واقعہ حرہ ایک المناک واقعہ تھا جو مدینہ کے باہر پیش آیا، کہ جس میں قیام کیا لوگوں نے یزید کی فوج کے خلاف، اور وہ جو واقعہ ہوا باہر بنی امیہ کے خلاف، اس میں بے تحاشا لوگ مارے گئے. امام علیہ الصلاۃ والسلام اس واقعے کے دوران مدینہ میں نہیں تھے. بیشتر جو مصنفین محققین نے لکھا ہے وہ یہ کہ امام علیہ السلام نے واقعہ کربلا کے بعد مدینہ میں رہنا پسند نہیں کیا کچھ عرصہ، اور وہ مدینہ سے باہر آ گئے، بادیہ نشین ہو گئے. یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے گویا آج کی زبان میں جھونپڑی جو اونٹوں کی بالوں سے بنی ہوئی تھی، اس میں بادیہ نشین ہو گئے، یعنی شہر سے دور، جیسے بدو اس زمانے کے ہوتے تھے، باہر رہتے تھے، جو جن کا خانہ بدوش، جیسے کوئی ان کا گھر کوئی شہر نہیں تھا، کوئی قریہ بھی نہیں تھا، گاؤں بھی نہیں تھا، بلکہ جہاں پانی ہوتا تھا وہاں ساکن ہو جاتے تھے. امام علیہ الصلاۃ والسلام کچھ عرصہ اس طرح گزارا ہے، اور جہاں تک پتہ چلتا ہے امام علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ عرصہ خاندانوں اور اولادوں کے ساتھ وہاں گزارا ہے، نہ کہ صرف تنہا گزارا ہے. چونکہ آپ کو علم تھا کہ مدینہ کی تاراجی ہونے والی ہے، آپ کو علم تھا مدینہ کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے. ابھی ان حالات کے پیش نظر اور ایک سیاسی حکمت عملی کے طور پہ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے خود کو اس وقت ان معاملات سے باہر نکال لیا، اور اس کی اہم وجہ جو سامنے آتی ہے وہ یہی ہے، جو لوگ تاریخ کو دیکھتے ہیں غور سے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ جا رہے تھے یزید کے خلاف قیام کرنے کے لیے، وہ امام کے حکم سے نہیں جا رہے تھے، وہ عبداللہ بن زبیر کے حکم سے جا رہے تھے. یعنی اگر وہ ناکام ہوتے، اور وہ یقیناً امام کو ملوث کرنے کی کوشش کرتے اپنے کاموں میں، تو امام اور جو باقی تمام بنی ہاشم کے جو یتیم یا جو بیوائیں اور جو خاندان تھے، جو کہ ختم ہو چکے تھے تقریباً کربلا کے بعد، تھوڑے سے ہی بچے تھے، وہ بھی بالکل صاف ہو جاتے، اور امام علیہ السلام یقیناً اس کی بھیڑ چڑھ جاتے. اور اگر وہ لوگ کامیاب ہو جاتے تو وہ امام کو نہ پوچھتے پلٹ کے، کیونکہ وہ امام کے نام سے نہ انہوں نے قیام کیا تھا، نہ امام کی حکم کے تابع تھے کسی بھی طرح سے. صلوات پڑھی ہوں اللہم صلی اللہ. یہ مختصر سا آپ سمجھ لیجئے خلاصہ ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا عرض کرتا ہوں آپ کے حضور، کہ امام کا موقف جو تھا سیاسی، وہ آپ کے بیانات سے پتہ چلتا ہے، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بیانات. اس زمانے میں جو یہ کربلا کے بعد کا زمانہ ہے، ایک شخص نے آ کے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ کلام اور سکوت کے درمیان کون سی چیز بہتر ہے، یعنی کلام بہتر ہے، گفتگو بات کرنا بہتر ہے، یا خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے. اکثر لوگ یہ کہا کرتے ہیں، اور یعنی جو حکمت و فلسفے کو پڑھتے ہیں زیادہ، وہ اکثر کہتے ہیں کہ یعنی انسان جو ہے سکوت جو ہے وہ بڑی عبادت سمجھا گیا ہے، اور خاموشی. امام علیہ الصلاۃ والسلام کی جو یہ ارشاد ہے اس میں پتہ چلتا ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لکل واحد منہما آفات، خاموشی کی بھی آفات ہیں اور کلام کی بھی آفات ہیں، یعنی دونوں سے برائی ہو سکتی ہے پیدا. یعنی یہ کہہ دینا کہ خاموشی اچھی چیز ہے ہمیشہ، یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور نہ کلام ہمیشہ اچھا ہے. لیکن امام نے فرمایا اگر یہ اپنی آفتوں سے دور کر دیا جائے، یعنی آپ بغیر ان آفات کے کلام اور سکوت کو کا موازنہ کریں، تو کلام جو ہے بہتر ہے سکوت سے، بات کرنا جو ہے وہ بہتر ہے خاموش رہنے سے. بعض خاندانوں میں بچوں کو خاموش رہنے کی ترغیب دی جاتی ہے، وہ اتنے خاموش ہو جاتے ہیں کہ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، کہا جائے اٹھ کے کچھ چند لفظ بول دو، یا کچھ پڑھ دو، یا کچھ کہہ دو، یا سوال پوچھیں تو جواب دے دو. بعض بچے جو ہیں بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. بات کرنا جو ہے، اس پہ امام علیہ السلام نے جب ان سے سبب پوچھا گیا کہ کیوں آپ نے فرمایا کہ کلام بہتر ہے سکوت سے، امام علیہ السلام نے فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَا بَعَثَ الْأَنبِيَاءَ وَالْأَوْصِيَاءَ بِالسُّكُوتِ وَإِنَّمَا بَعَثَهُمْ بِالْكَلَامِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کلام پر، نہ کہ سکوت پر. مبعوث فرمایا کہ بات کریں، مبعوث نہیں فرمایا کہ جا کے خاموش رہیں. کلام پیش کیا، مصحف نازل کی، کتابیں نازل کی، اس کتاب کی تشریح اور تبلیغ اور ظلم یا انحرافات اپنے زمانے کے اس کے خلاف آواز اٹھانا، حقیقت کو پیش کرنا، باطل کے سد باب کرنا، یہ سب چیزوں کے لیے ان کو مبعوث فرمایا، نہ کہ ان سے فرمایا جا کے خاموش بیٹھے رہے. وَإِنَّمَا بَعَثَهُمْ بِالْكَلَامِ وَلَسْتُ حِقَّتِ الْجَنَّةُ بِالسُّكُوتِ. اور خاموشی سے کوئی جنت کا حقدار نہیں بن جاتا، خاموش رہ کے جنت کا حقدار نہیں بنتا کوئی. وَلَسْتُ جِبَتْ وِلَايَةُ اللَّهِ بِالسُّكُوتِ، اور نہ اللہ کی ولایت جو ہے کسی کے شامل حال ہوتی ہے خاموش رہ کر. خاموش رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت اور قرب جو ہے اللہ کا، وہ حاصل خاموش رہ کر نہیں ہوتا. ولا توقیت النار بالسکوت، اور نہ آتش دوزخ سے انسان خود کو بچا سکتا ہے خاموش رہ کر. اور کچھ نہیں تو ذکر کر کے خدا کا انسان قریب ہوگا جنت سے اور دوزخ سے بچے گا، نہ کہ خاموش رہ کر. ولا یجنب سخط اللہ بالسکوت، اور نہ اللہ کے غضب سے انسان بچ سکتا ہے خاموش رہ کر. خاموش رہ کے غضب الہی سے نہیں بچ سکتا. انما کلہ بالکلام، یہ ساری فضیلتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں کلام سے، گفتگو سے. وما کنت لاعدل القمر بالشمس، اور میں موازنہ نہیں کر سکتا چاند کا سورج کے ساتھ. ٹھیک ہے، چاند کا موازنہ کا قیاس سورج کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. اور اس کی توضیحات نے کیا فرمائی، تشریح غور سے سنیے. انکا تصف فضل السکوت بالکلام، تم سکوت اور خاموشی کی فضیلت بھی کلام سے محسوس کرتے ہو. ولست تصف فضل الکلام بالسکوت، نہ کہ تم کلام کی فضیلت خاموشی سے محسوس کرتے ہو. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ معیار جو ہے وہ خاموشی ہو اور اس سے پتہ چلتا ہو کہ کلام کتنا اچھا ہے، بلکہ معیار جو ہے کلام ہے. اگر کلام اچھا ہے تو سکوت صحیح نہیں ہے، اور کلام اچھا نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے کہ انسان ایسا کلام نہ کرے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو یا کسی پر ظلم ہو یا کوئی حقیقت پوشیدہ رہ جائے یا کوئی باطل جو ہے وہ رواج پا جائے. یہ کون فرما رہا ہے؟ وہ جس نے اتنے المناک واقعات دیکھے کہ انسان کی سانس گھٹ جائے، انسان کے گلے سے کوئی آواز نہ نکلے اس کے بعد. لیکن یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ ایسا شخص ہے جو پیغام کربلا کی تشریح کا، تبلیغ کا فریضہ اٹھا کے پھر رہا ہے. اور اس شخص نے کوفے میں داخل ہوتے ہی اپنی حکمت عملی جو ہے وہ کوفے والوں کو پیش کر دی، سیاسی حکمت عملی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کوفے میں داخل ہوتے ہی پیش کر دی، جس کو لوگ اکثر غور سے نہیں سنتے ان اقوال کو. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ امام نے نعوذ باللہ غصے کی حالت میں یہ کلمات فرمائے. امام علیہ السلام نے فرمایا ہی ہاتھ، امام نے جو پہلے تو مذمت کی کوفے والوں کی، پھر آپ نے ایک جملہ بولا، آپ نے وہ جملہ ایسا تھا کہ خدا کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی جو خدا کا تابع ہو اور حقیقت کو. یہ میں اس وقت مضمون بتا رہا ہوں کلام کا، ایگزیکٹ عبارت نہیں بتا رہا ہوں. جب امام نے ایسی گفتگو، ایسا جملہ ارشاد فرمایا تو کوفے والوں نے فوراً کہا یہ ہم رسول اللہ، ہم تیار ہیں آپ کی حمایت کے لیے. ابھی اتنا بڑا ظلم کر کے، بے وفائی کر کے امام نے ایک ایسی عبارت بولی ان کے امتحان کے لیے، فوراً وہ لوگ جواب میں بولے. وہی مکاری اور دھوکے بازی کا اظہار وہی سڑک پہ انہوں نے پھر کیا، اور سب مجمع جو تھا وہ چیخ اٹھا کہ اپنا رسول اللہ، ہم تیار ہیں آپ کی نصرت کے لیے، آپ حکم دیں کیا ہم کریں. امام نے فرمایا تم اسی طرح دھوکے بازی مجھ سے کرنا چاہتے ہو اب یہاں، جیسا کہ تو نے میرے بابا سے کی اور میرے اور بھائی سے کی، سب جو تم نے جناب مسلم سے کی اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور میرے والد گرامی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے تم نے بے وفائی کی. صلوات پڑھی اس کے بعد جو جملہ فرمایا آپ نے ہی ہاتھ، کبھی نہیں، یعنی تم سے دھوکا کوئی نہیں کھا سکتا. ہی ہاتھ وہ مسئلتی ان لا تکون لنا ولا علینا، اور میرا سوال بس یہ ہے کہ تم لوگ نہ میرے طرف آؤ اور نہ میرے خلاف ہو، یعنی مجھ سے کوئی نسبت ہی نہ رکھو. مجھ سے کوئی نسبت ہی نہ رکھو، گویا تم لوگ ہو ہی نہیں، کبھی تھے ہی نہیں، اور ہم سے تمہاری کوئی نسبت ہی نہیں تھی، نہ دوست کی نسبت اور نہ دشمن کی نسبت. یہ بات یقیناً اس میں کئی معنی پوشیدہ ہو سکتے ہیں. ایک تو یہی کہ جو ان کا طرز عمل تھا ایک سرور، اس کے بعد کوفے والوں سے اور کیا امید ہو سکتی تھی. لیکن دوسری بات یہ کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا تھا کہ اب ہمارا تم سے کوئی ربط نہیں، کوئی رابطہ نہیں، کچھ عرصے کچھ رابطہ نہیں. اور ظاہر عوام ابھی جانتے نہیں کہ انہوں نے کیا ظلم کیا ہے. انہوں نے جس ظلم کا ساتھ دیا ہے اور اس ظلم میں کیوں وہ ملوث ہوئے، ابھی اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے. یہ ابھی تک انہوں نے بھگتا بھی نہیں ہے، جو انہوں نے کیا ہے اس کا انجام بھی ابھی نہیں ملا انہیں. ابھی کچھ سال لگیں گے وہ بھگتنے میں، خمیازہ بھگتنے میں، اور وہ اس کی سزا خود جھیلنے میں وقت گزرے گا. اور اس میں سے کتنے لوگ بچیں گے ابھی تو سامنے نہیں ہے بات، یہ تو کچھ عرصے میں زیر و رو ہو جائیں گے سب لوگ. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ کوفے میں بھی ایک قیامت آئے گی، ابھی مدینہ میں بھی قیامت آئے گی. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکمت عملی اختیار کی کہ وہ فوراً اپنے آپ کو شہروں سے الگ کر لیا کچھ عرصے کے لیے. اور یہ بات جو ہے جناب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے فرمایا، اور امام نے فرمایا کہ کانا ابی، پانچویں امام نے فرمایا جو اپنے والد صاحب کے سلسلے میں، کانا ابی علی ابن الحسین قد اتخذ منزلہ من بعد مقتل ابیہ الحسین ابن علی بیتا من شعر وقام بالبادیہ فلبث بها عدۃ سنین. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک گھر، جو کہ آپ جھونپڑی کہیں گے اس کو، اونٹ کی کھال، اونٹ کے بالوں سے بنی ہوئی بادیہ نشین ہو گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے مسکن اختیار کیا اور کچھ سال وہاں پہ رہے. کیوں؟ کراہیتن لمخالطۃ الناس وملاقاتہم، کیونکہ آپ نہیں چاہتے لوگوں سے کوئی ملاقات ہو ان کی، لوگوں سے کوئی رابطہ ہو ان کا. لوگوں نے اس درجے پر پہنچا دیا اہل بیت کو، وہ گھرانے جن سے نور، ہدایت کا نور ساری دنیا میں پھیلا، اور جس گھرانے سے علم سب کو ملا یا ملنا تھا، اس گھر کے چراغ لوگوں نے بجھا دیے، علم کا وہ دروازہ بند کر لیا اپنے اوپر. اب یہ لوگ اگر امام کے قریب آئیں گے، یہ لوگ جو کہ ظلم میں ملوث ہیں، جو کہ جہالت میں ملوث ہیں، اگر یہ لوگ قیام بھی کریں گے تو وہ قیام امام کے حق کے لیے نہیں ہوگا، اور نہ قصاص خون شہدا کے لیے ہوگا، سوائے چند لوگوں کے جو جناب مختار کے ساتھ تھے، سوائے ان چند لوگوں کے. آپ لے لیجیے کہ جو جناب مختار کی ایک حکمت عملی تھی جو کارگر ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ بصیرت عطا کی تھی، ورنہ جو اکثریت تھی توابین، بغیر کسی حکمت عملی کے، بغیر کسی قیادت کے، بغیر کسی بصیرت کے، انہوں نے اپنے آپ کو جا کے اپنا خون انہوں نے رائے گا ضائع کر دیا. مدینے والوں نے قیام کیا واقعہ حرہ، اس کے بعد جو مدینے کی تاراجی ہوئی، جس میں نہ صرف جان و مال بلکہ ناموس تک لوٹی گئی شہر کی، ہزاروں بچے ایسے پیدا ہوئے جس کا کوئی پتہ نہیں تھا کس کی اولاد ہے. اس واقعے کے بعد 3 دن تک مدینہ کو مباح کر دیا گیا مسلم ابن عقبہ کی فوج نے. امام علیہ السلام شہر میں نہیں تھے اس وقت، اور وہ خاص وہ خاندان، شہدا کے خاندان اور بنی ہاشم، اور خاص خاص جو وارث تھے خاندانوں کے، ان سب کو امام نے دور رکھا تھا ان واقعات سے، شہر سے دور رکھا تھا. یہ ایسے سوالات ہیں جو آسانی سے اس کے جواب نہیں ملتے تاریخ میں، اور امام کی حکمت عمل یہ تھی کربلا کے فوراً بعد آپ دور ہو گئے. اور یہ دور ہونا جو تھا کنارہ کشی نہیں تھی، بلکہ ایک عاقلانہ ایک حکمت عملی تھی کہ خود کو اپنے آپ ان مسائل میں نہ ڈالیں کہ جو ان کے پیدا کردہ نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ ہیں جو آپ بھگتیں گے کچھ سال تک، جو کہ ابھی بھی خود سری پر مصر، پہلے جنگ نہ کرنے میں اپنی خود سری دکھائی، اور اب جنگ کرنے میں خود سرانہ طور پر پیش قدم ہو رہے ہیں. جب ان کو بلایا گیا اور پکارا گیا اس وقت تیار نہیں ہوئے، اور جب ان کو اذن نہیں ملا جہاد کا، اب وہ جا کر بغیر کسی صحیح حکمت عملی سے، بغیر کسی صحیح یعنی نیت کے ساتھ اور نہ علم کے ساتھ اور قیادت کے ساتھ، اب وہ اپنی جانیں جو ہے وہ ضائع کرنے کے در پہ. امام علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے مشکل وقت میں فرمایا، یہ شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید نے لکھا ہے، یہ حالانکہ معتزلی اہل سنت کے رائٹر ہیں، شارح ہیں نہج البلاغہ کی، انہوں نے 20 جلدی شرح لکھی ہے، ابن ابی الحدید، انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے، نقل کیا ہے امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ فرمایا، ما بمکہ والمدینہ 20 رجلا یحبنا، اس وقت مکے اور مدینہ میں 20 لوگ ایسے نہیں ہیں جو ہم اہل بیت کو چاہتے ہو، 20 لوگ ایسے نہیں ہیں. اب آپ سوچیں امام علیہ الصلاۃ والسلام آ کر مدینہ میں ساکن ہو جائیں اس واقعے کے بعد، ایسے افراد کے درمیان جو دشمن ہیں یا منافق ہیں اور ان کی بات پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، نہ ایمان کے سننے والے ہیں، بلکہ ایمان کو اس مشکل میں گرفتار کر کے چھوڑیں گے. امام علیہ السلام نے اس حکمت کے ساتھ جو اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے ان کو بصیرت عطا فرمائی تھی، اس سے آپ نے وہ عمل اختیار کیا جس سے جب تاراجی ہوئی مدینہ کی اور بہت سے لوگ مارے گئے اور مدینہ شہر لوٹا گیا، اس وقت امام علیہ الصلاۃ والسلام ان خاندانوں کو لے کر شہر میں وارد ہوئے. اگر اس سے پہلے آتے تو آج کل کی زبان میں ویلکم بھی نہ ہوتے، کیونکہ یہ لوگ تو وہی دشمن عوام ہیں، یہ تو وہ عوام ہیں جو دشمن ہیں. اس وقت والی مدینہ یا والی مکہ کی بات نہیں ہو رہی یا والی کوفہ کی، اس وقت تو عوام کی بات ہو رہی ہے جن کو سال ہا سال کی پروپیگنڈے اور ظلم اور اس کے علاوہ رشوت اور فساد، اخلاقی فساد کی وجہ سے وہ اس درجے تک پہنچ گئے ہیں کہ غلاموں سے بھی بدتر ہیں. اور یہ لفظ غلام اور کنیز والا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خطبات میں آپ کو ملے گا کہ تم ایسی کنیزوں کی طرح سے ہو، تم لوگ ایسے غلاموں کی طرح سے ہو. اور غلام کیا ہوتا ہے؟ غلام کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ غلام جو ہے اس کی کوئی وفاداری نہیں ہوتی کسی کے ساتھ، وہ تو جس کا غلام ہے اس کے ساتھ وفادار ہے. اگر آج یہ آقا اس کو بیچ دے کسی اور کے ہاتھ، وہ اس کا وفادار بن جائے گا. اس لیے نہیں کہ وہ اچھا انسان ہے یا صحیح بات کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ اس کا مولا ہے. غلامانہ ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ جو بڑا ہے اس کی بات پہ عمل کرو، چاہے وہ کچھ بھی کہہ رہا ہو، وہ آدمی کوئی بھی ہو، جو مالک ہے اس کی اطاعت کرنا ضروری. یہ غلامانہ ذہنیت ہے، اور یہ عوام کی ذہنیت ہو چکی تھی بالکل ویسی جیسے قرآن لکھتا ہے فرعون کے زمانے میں، کہ فرعون نے اتنی شدت کی عوام کے ساتھ کہ عوام سب ان کی تابع ہو گئی، اس کی تابع ہو گئی. فاستضعف قومہ فأطاعوه، استضعف قومہ، اپنے قوم کو مستضعف کیا، کمزور کرتا چلا گیا فرعون، یہاں تک کہ اس کی اندھی اطاعت شروع ہو گئی، جو کہتا تھا لوگ مان لیتے تھے. اور سارے حاکموں کی کوشش یہی ہوتی ہے، یہاں کے بھی حاکموں کی یہی کوشش رہتی ہے، سارا اسکولوں کا کریکولم ہر چیز ایسی ہوتی ہے کہ عوام جو یہاں کی بالکل بلائنڈلی فالو کرتے ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے. یہ ہر جگہ یہ ظالم حکومتیں یہی کرتی ہیں. بہرحال یہ جب واقعہ ہوا اور امام علیہ الصلاۃ والسلام نے خود کو اس سے بچا لیا اور بنی ہاشم کو اور اپنے خاص لوگوں کو، وہ لوگ جو خلص تھے، وہ لوگ جو ماننے والے تھے حقیقی طور پہ، ان کو، ان چند لوگوں کو امام نے ان کی جانیں بچا لیں. اور جب واپس شہر میں آئے تو لوگوں نے اب روتے پیٹتے ان کو قبول کیا، چونکہ اب جب سزا بھگتی لوگوں نے تو ان کو پتہ چلا، بے وفائی کرتے وقت بھی ان کو نہیں سمجھ میں آیا تھا اور خود سری دکھاتے وقت بھی نہیں سمجھ میں آیا تھا، لیکن جب سب کا انجام ان کے سر پر آیا کہ ان کی کوئی عزت اس دنیا کی باقی نہ رہی، نہ اپنی عزت، نہ اپنے خاندانوں کی عزت، نہ اپنی اولاد کی عزت، غلاموں سے بھی پستر ہو گئے وہ. اب وہ جب ان کے پاس کچھ نہ بچا جس کے لیے وہ اتنا ظلم میں حصہ دار تھے، جب کچھ نہ بچا تو اب وہ آ کے گرتے پڑتے امام کے حضور التجا کرتے تھے کہ آپ ہمیں سکھائیں، آپ ہمیں بتائیں، آپ ہمیں تعلیم دیں. امام علیہ الصلاۃ والسلام ایک ایسی قوم کے سامنے کھڑے تھے کہ جو ہر طرح سے لٹ چکی ہے، اب یہ سمجھ سکتے ہیں کہ لٹنا کیا ہوتا ہے، اب یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بربادی کیا ہوتی ہے. اب یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم سہنا کیا ہوتا ہے. اب جب ان کو تعلیم دی جائے گی تو یہ سمجھیں گے اور اس پر غور و فکر کریں گے. انسان بعض اوقات جب ناز و نعمت میں ہوتا ہے انسان نہیں سمجھتا. اسی لیے قرآن میں پاک میں بھی فرمایا گیا ہے کہ جب تم سمندر کے درمیان کشتی میں سوار ہوتے ہو اور طوفانی موجیں بلند ہوتی ہیں اس وقت تم خدا کو بڑے دل سے پکارتے ہو, اور جب پروردگار تمہیں ساحل تک پہنچا لیتا ہے تم بھول جاتے ہو. آج کل کی مثال جہاز میں جب ذرا فلکچویشن, کیا کہتے ہیں اس کو, ٹربولینس ہوتی ہے, تو اس وقت مسافر جو ہے سب کے کوئی نہ کوئی دعائیں ہر کسی زبان میں پڑھتے نظر آتے ہیں, اور جب وہ سیفلی جہاز لینڈ کر جاتا ہے اس وقت سب اپنے بزنس اور ہر چیز میں مصروف ہو جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں سب چیز جو ہوئی تھی. کیونکہ انسان کی طبیعت ایسی ہے. اور یہ جو راستہ ہے خدا کو یاد کرنے کا, یہ اصل میں وجدانی راستہ ہے. انسان کے اندر ایک چھپی ہوئی ایک وجدان یا ضمیر جسے کہتے ہیں, وہ ایک چھپا ہوا انسان کے اندر, لیکن جب اس پر جب کئی تہیں آ جاتی ہیں غفلت کی, گناہوں کی, دنیا اور دوسری چیزوں کی, تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان بالکل سامنے کی بات بھی نہیں محسوس کر پاتا. اب یہ جو تاراجی ہوئی ظلم و ستم ہوا, اس کے بعد اب یہ عوام سننے کے لیے تیار ہیں, اب یہ دعا کے لیے تیار ہیں, اب یہ استغاثے کے لیے تیار ہیں, اب یہ گریے کے لیے تیار ہیں, اب اس دعا سے ان کو بہت کچھ سکھایا جا سکتا ہے. اب انصار پیدا کیے جا سکتے ہیں, تعلیم دی جا سکتی ہے, کیونکہ جو لوگ ستم دیدہ لوگ ہیں پہلے خود ستم گر تھے, لیکن اب سزا بھگت کے اب یہ وہ لوگ ہیں کہ اب ان کے پاس کوئی چیز نہیں جس پہ وہ تکبر کر سکے. اب یہ وہ قوم ہے جو اپنے انجام تک پہنچی ہے. اور اب یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام, ظاہر ہے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نئی نسل بھی سامنے آئی, اور ان سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا خطاب ہے. صلوات پڑھی امام علیہ وسلم. امام نے دو نتائج حاصل کیے اپنی اس حکمت عملی سے. پہلا نتیجہ یہ کہ آپ پر کوئی تہمت نہیں لگا سکے حکام, کیونکہ اتنے قیام ہو رہے تھے. آپ سوچئے اگر خاموشی ہوتی پھر یہ تہمت لگانے کے در پہ ہوتے ہیں حکام, اور اس زمانے میں تو مسلسل قیام ہو رہے تھے. تو ابھی ان کا قیام جو کہ ایک مسئلہ تھا, واقعہ حرہ جو مدینہ کے باہر ہوا وہ ایک اور قیام, تو ابھی ان کا تو کوفہ شہر کے باہر تھا, جو واقعہ حرہ ہوا وہ تو مدینہ کے باہر تھا. جتنے بڑے شہر تھے وہاں یہ حالات اس وقت بالکل پراشوب تھے, اور امام ان سارے واقعات سے انہوں نے بچایا مومنین کو, اور امام نے کسی کو بھی اجازت نہیں دی قیام کی. اشارتاً یعنی جناب مختار کو جو اجازت ملی وہ امام کی رضا حاصل تھی, لیکن امام نے کوئی بیان صادر نہیں فرمایا تھا کھل کر. لیکن باقی قیام جو کہ زیادہ تر لوگ جس میں ملوث تھے, وہ یعنی غلط راستے پر تھے. وہ لوگ وہ یا عبداللہ بن زبیر کے ساتھ تھے یا دوسرے لوگوں کے ساتھ تھے. امام علیہ السلام ایک اپنے آپ کو اور مومنین کو اور خالص جو شیعہ تھے ان کو اتہام اور تہمت سے بچایا, اور دوسری چیز امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری جانیں بچائیں, وہ جانیں جو کل آپ جن کی تربیت کر سکتے تھے, جن کی اولادوں کو آپ پروان چڑھا سکتے تھے. کل تربیت کر کے, علم دے کر, معرفت دے کر کل آپ اپنے گرد کچھ انصار جمع کر سکتے تھے, کیونکہ اب جو کچھ اسلام بچائے وہ آپ ہی کے ہاتھ میں. جو کچھ بھی بچائے, وہ زمانہ تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ہزاروں لوگ نکل آتے تھے جہاد کے لیے. پھر وہ جنگیں ہوئیں, پھر وہ زمانہ جب مولائے کائنات علیہ السلام خلافت پر آئے اور ہزاروں لوگ ان کے ساتھ تھے, جنگوں میں گئے. آپ جنگ جمل میں دیکھیں کتنے ہزار امام کے ساتھ گئے, صفین میں کتنے ہزار گئے, لیکن کٹتے چلے گئے, شہید ہوتے چلے گئے. اب یہ زمانہ آیا کہ کربلا کے بعد یہ زمانہ ہے, اب امام کے پاس کوئی انصار نہیں ہے, گنے چنے چند لوگ ادھر ادھر. آپ اس بادیہ نشینی کی حالت سے وہیں سے آپ سفر کیا کرتے تھے, کبھی نجف یا کبھی کربلا کا, اور کہیں ادھر ادھر آپ کی کسی بچے کچے صحابی سے ملاقات ہو جاتی تھی. وہ چند روایات جو تاریخ میں ملتی ہیں, کبھی ابو حمزہ صومالی سے ملاقات ہوتی ہیں, وہ کچھ حدیثیں ملتی ہیں آپ کو ادھر ادھر. لیکن جب امام نے درسگاہ کا قیام کیا, آپ نے وہ معارف پیش کیے, اہل بیت کا حق امامت کا پیش کیا آپ نے, آپ نے اپنے آپ کو اہل بتایا اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے, آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے یزید کے دربار میں خطبے دیے، آپ وہ ہیں جنہوں نے درباروں میں اور بازاروں میں خطبے دیے، آپ نے للکارا اور اس کے سبب آپ کا پیغام ہر جگہ پہنچ گیا. اب صرف دیر اس بات کی ہے کہ وہ لوگ جو راستے کی رکاوٹ بنے وہ راستے سے ہٹیں، اور وہ لوگ جو ابھی راستے پر نہیں آئے وہ راستے پر آ جائیں. چنانچہ گویا پوری سوسائٹی جو تھی، پورا معاشرہ جو تھا، کچھ سالوں میں زیر و زبر ہو گیا. اور امام علیہ الصلاۃ والسلام نے دوبارہ سے اثر نو دین کی بنیاد رکھی. جس معاشرے میں یزید جیسا حاکم اور بنی امیہ جیسے وہ کام جو تھے وہ قابض تھے، اب دوبارہ سے اس معاشرے میں ایک نئی لہر دوڑ رہی ہے علم کی، حکمت کی، تقویٰ کی. صلوات پڑھی محمد اللہ علیہ وسلم. امام علیہ الصلاۃ والسلام نے واپس جب آپ تشریف لائے مدینہ کے باہر، آپ کے جو جملات ہیں آپ اس پہ غور کیجئے. مدینہ والے روتے ہوئے باہر آئے. بشیر کہتا ہے کہ میں جب شہر میں داخل ہوا میں نے اعلان کیا، یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا. اے یثرب والوں، اب یہ مدینہ، یہ مدینہ نہیں ہے، اب یہ اب یثرب ہے. مدینہ تو وہ تھا جس میں رسول کی جگہ تھی اور احترام تھا، اب یہ یثرب ہے، اب تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہی یہ جگہ، اس لیے کہ اولاد رسول تہ تہ چلے گئی اور ان کے سر نیزوں پہ چڑھائے گئے. اب فرزند رسول شہر کے باہر تمہارے منتظر ہیں. اب یہ لوگ اچانک، عورتیں، بچے، سب لوگ گھروں سے روتے ہوئے باہر نکلے، اور جس طرف کا اشارہ کیا تھا بشیر نے، وہ کہتے ہیں ایک فوج لوگوں کی جو تھی دوڑتی بھی گئی. یہ بالکل ویسے ہی لوگ تھے جیسے توابین تھے کوفے میں، جو گناہ کر کے اب پچھتا رہے تھے لیکن انہوں اب بھی سیکھے نہیں تھے اس گناہ سے کوئی، لیکن یہ باہر نکلے. امام علیہ السلام کا خطاب ان لوگوں سے کیا تھا؟ جب یہ لوگ جمع ہو گئے، بشیر کہتا ہے میں واپس جب دوڑ کے وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا مجمع اتنا زیادہ تھا کہ میں ان کے اوپر سے چڑھ کر قریب گیا امام کے، اس خیمے کے جس میں امام تھے. امام علیہ السلام خیمے سے باہر آئے، ایک رومال تھا آپ کے ہاتھ میں، کسی نے لا کر ایک کوئی مسند بچھائی یا کرسی رکھی، امام علیہ السلام اس پر تشریف فرما ہوئے. امام نے حمد و ثنا بجا لائی، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، بار الخلائق اجمعین، الذي بعد فارتفع في السماوات العلى وقرب فشهد النجوى، نحمده على عزائم الامور. ہم حمد و ثنا کرتے ہیں خدا کی بڑے بڑے معاملات میں، بڑے بڑے کاموں میں. اشارہ فرما رہے ہیں ان واقعات کا جو کہ پیش آئے. وثلمۃ فی الاسلام عظیمۃ، اور اس شگاف پہ اللہ کی حمد کرتے ہیں، اس شگاف پہ جو اسلام میں وارد ہوئی. قتل ابو عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام و اطرتہ و صبیت نساؤہ و صبیتہ. ابو عبداللہ شہید ہوئے، آپ کے خاندان والے اسیر بنے، آپ کی اولاد بھی اسیر. و دار براسہ فی البلدان، اور آپ کے سر کو نیزے پر چڑھا کر شہروں میں پھرایا گیا. من فوق عال السنان و ھذہ الرضیۃ الذی لا مثلہا رضیۃ. اور یہ ایسا المناک واقعہ ہے کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، اس جیسی کوئی آفت نہیں آئی کبھی. یہاں امام علیہ السلام ایک بات کہہ رہے ہیں عوام سے، آپ نے فرمایا ایوہ الناس، اے لوگوں، اصبحنا مشردین، ہمیں دربدر کر دیا گیا، مطرودین، طرد کر دیا گیا، ہمیں تصویر کسی نے قبول نہیں کیا، مدودین، ہمیں دور بھگا دیا گیا. اور آگے چل کے فرمایا کأننا اولاد ترک و کابل، گویا ہم ترک اور کابل کی اولاد تھے، نہ کہ تمہارے نبی کی اولاد. اور یہ کہ ہم نے کوئی جرم، من غیر وغیر جرم اجترم نہ ہو، ہم نے کوئی ایسا جرم بھی نہیں کیا جس کی ہمیں سزا دی. ہم نے نہ کسی کا مال لیا، ہم نے نہ کسی اسلام میں کوئی انحراف پیدا کیا، نہ ہم نے کوئی معاشرے میں کوئی بلوا پیدا کیا. فرماتے ہیں واللہ لو ان النبی تقدم الیہم فی قتالنا کما تقدم الیہم فی الوصیۃ بنا لما زادوا علی ما فعلوا بنا. فرمایا کہ بخدا، خدا کی قسم کر کے امام فرما رہے ہیں، اگر نبی خدا، اگر تم لوگوں کو ہم سے جنگ کا حکم دیتے بجائے ہم سے مودت کا اور محبت کا، اگر ہم سے جنگ کا حکم دیتے پھر بھی تم اس سے زیادہ ہم سے بے روخی اور ہم پر اتنا ظلم نہ کرتے. جتنا ظلم تم نے ہم پر کیا ہے یہ اس کے باوجود ہے کہ حضور اکرم نے ہماری مودت اور محبت کا حکم دیا تھا. فرماتے ہیں فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ دیکھیں اس سے کہ یہ مدینے والے ہیں. دیکھیے تاریخ نے تو بہت کچھ نقل کیا ہے واقعات میں, لیکن جو چیز آپ کے سامنے ہے وہ یہ لوگ ظاہر مجالس میں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ مدینے والے روتے ہوئے باہر نکلے. امام نے تو اسی وقت دعوت جہاد دی لوگوں کو. تمہارے نبی کے گھر والوں کو شہروں سے نکالا گیا, در بدر پھرایا گیا, ان کے سر کاٹے گئے, ان کو نیزوں پہ ان کے گھر والوں کو اسیر بنایا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ حقیقت تھی جو امام ان کے سامنے پیش کر رہے تھے اور وہ جانتے تھے اس چیز کو. تو اگر واقعی وہ لوگ پشیمان ہوتے, اگر واقعی وہ لوگ خالص اور مخلص ہوتے تو ان کے سامنے تو رہبر موجود تھا, اے مدینے والوں تم سب جو باہر آ گئے ہو شہر سے, امام تمہارے سامنے ہے, دعوت جہاد تمہیں دے رہے ہیں, اور تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ یہ امام جب ایسے لوگوں سے روبر ہوئے تو کیا بادیا نشین نہیں ہوگا, تو اور کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں سے کوئی نسبت رکھنا بھی باعث سے رسوائی ہے اس دنیا میں اور آخرت میں. امام معصوم ایسے لوگوں سے کیا نسبت رکھے گا؟ ہاں جب وقت کا دھارا چلا اور جب اس طرح سے لوگ خود پسے اس ظلم میں جس کا وہ ساتھ دے رہے تھے, اب یہ وہی لوگ ہیں جو ساتھ آنسو بہا رہے کھڑے ہو کر. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح مقاومت کی ہے کہ آپ نے واپس تاریخ کا رخ موڑ دیا حق کی جانب, اور ظلم کے خلاف پھر ایک لشکر جو تھا اس کو سفارا کر دیا. ایسا علمی لشکر اور ایسا مومن لشکر کہ جو تلوار کے زور سے نہیں بلکہ قلم کے زور سے, اور اس حد تک کہ اب تیار تھے, یعنی حکومتیں بعد میں آنے والی حکومتیں علویین سے خوفزدہ تھے, ان سے جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے. آخری دور جو بنی عباس کا گزرا ہے اس میں دیکھتے ہیں آپ کہ اتنے زیادہ مومن, اسی وجہ سے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہم صلی علی محمد خراسان بلائے گا, اس لیے کہ حکومت اب قادر نہیں تھی اس بات پہ کہ شیعوں سے مقابلہ کر پاتی. لیکن ہمارا سلام ہو اس امام پر اور اس بی بی پر جس نے کربلا کے واقعے میں سب کچھ لٹا دیا. تاریخ کہتی ہے کہ سید الشہداء نے اپنے بیٹے علی اکبر کی قربانی دی, علی اصغر کی قربانی دی, اور یہ جو قربانی آپ نے پیش کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید سجاد کو باقی رکھا کہ نسل رسول باقی رہے. لیکن ذرا زینب کی قربانی کی طرف دیکھیے, زینب نے کربلا میں اپنے بیٹوں کو اس طرح پیش کیا کہ گویا زینب کی نسل ہی ختم ہو گئی, زینب کا اب کچھ نہ بچا اس دنیا میں. لیکن یہ زینب وہ زینب ہے کہ جب لاشیں اس کے بچوں کی لائی گئی خیمے کے باہر, وہ خیمے سے باہر بھی نہ آئے اس خوف سے کہ کہیں اس کی آنکھیں بھائی کی آنکھوں سے مل جائیں اور حسین اس کے سامنے کھڑے شرمندہ ہو. بس جب وہ لاشیں لا کے رکھی گئی, خبر آئی اے زینب تمہارے بیٹے واپس آ گئے, تمہارے لال واپس آ گئے, زینب خیمے سے باہر نکلی, سر جھکائے خیمے سے نکلی, بیٹوں کی میتوں کو قبلہ رو لٹایا اور ان کے درمیان خاک کو صاف کیا اور اپنا سر اقدس خاک پر رکھا, خدا کی حضور شکر بجا لائے, بار الہ تیرا شکر ہو کہ زینب کی قربانی کو تو نے قبول کیا, بیٹوں کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا ماں تجھ سے راضی ہے اے اول محمد. لیکن گریہ نہیں فرمایا, صبر کرتی رہی یہاں تک کہ دربار یزید آ گیا. دربار یزید میں لکھنے والوں نے لکھا مقاتل میں کہ جب وہ اسیر وہ خواتین آ کر دربار میں کھڑی ہوئی, یزید نے جاننا چاہا کہ یہ بی بی کون ہے, یہ معظمہ جو کھڑی ہے پیچھے, سب سے کہا ہٹ جاؤ, چھٹ جاؤ, راستہ صاف کر دو تاکہ زینب سے میں بات کر سکوں, زینب کو دیکھ سکوں. سب عورتیں ہٹ گئی, ایک بی بی تھی جو زینب کے آگے کھڑی رہی, ہٹنے کو تیار نہیں تھی, یہاں تک کہ شبر نے اس کو دھمکی دی کہ میں کھوڑے تجھ پر برساؤں گا. جب اس بی بی نے دیکھا, اس بوڑھی عورت نے دیکھا, اس نے دیکھا کہ یزید کے چاروں طرف حبشی غلام کھڑے ہیں, اس نے آواز دے کے کہا ہے حبشی غلاموں, اے میری قوم کے نوجوانوں, تمہیں شرم نہیں آتی کہ تیری قوم کی ایک عورت کو اس طرح ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور تم کھڑے ہوئے نظارہ دیکھ رہے ہو اس کا؟ ان کی غیرت جاگی, وہ تلواریں لے کر یزید کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے للکارا یزید کو, کہا اے یزید اگر شمر نے ہاتھ اٹھا بچایا ہماری قوم کی ایک فرد پر، تو یہاں پہ یہاں پر ہم خون کی نالی بہا دیں گے. اس وقت انہوں نے یہ کہا، بی بی زینب نے رخ کیا مدینہ کا، بی بی زینب نے رخ کیا مدینہ کا، رسول اکرم سے فرمایا اے میرے جد، اے میرے نانا، اس وقت ایک حبشی عورت کے بچانے والے اتنے جان سار موجود ہیں، لیکن آپ کی زینب کے لیے، اس کا دفاع کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. اللعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار میں سے قرار دے، بہلا ہمیں بصیرت عطا فرما، بہلا ہمیں رہبر انقلاب کی اتباع کی توفیق عطا فرما، بہلا رہبر کی عمر دراز فرما، علماء ربانی کی حفاظت فرما، مجتہدین کرام کی نصرت فرما، بلا حوضات علمیہ کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، بلا عزاداران حسینی دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عاجل و کامل عطا فرما، بلا جو روزگار کی تلاش میں ان کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما، بلا جو اولاد کی خواہش مند ہیں ان کو صاحب اولاد فرما، بلا جو لوگ دشمن ہیں اور جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، بار اللہ ان کی سازشوں کو ناکام فرما، صوفیانی اور یزیدی طاقتوں کو سرنگوں فرما، پرچم اسلام کو بلند فرما یا حسین.